ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. انسان جب دنیا میں آیا تو باہر آ اس کو زندگی گزارنی ہے. یہ زندگی چاہے بہت آرام دہ زندگی ہو یا بڑی مشکلات والی لیکن گزارنی ہے. خوشیوں سے بھرپور زندگی ہو یا غموں سے بھری ہوئی بہرحال گزارنی ہے. اس میں ساری تمنائیں پوری ہوتی ہوئی ہوں یا ہر ہر تمنا کا گلا گھٹتا جا رہا ہو لیکن بہرحال زندگی گزارنی ہے. لیکن اس زندگی کو پسندیدہ اور نمونے کی زندگی تب قرار دیا جائے گا جب یہ زندگی فطرت کے مطابق ہو. کس کی فطرت؟ اللہ کی پیدا کردہ وہ کیفیت جو کیفیت در حقیقت انسان کا فطری انسان کا مقتضا ہے. یعنی انسان کو جیسا بننا چاہیے جب یہ ویسا بن جائے تو اسی کا نام ہے فطری. جیسا اس کو ہونا چاہیے جب ویسا ہی ہو جائے اس کو کہتے ہیں فطری، اور جیسا اس کو ہونا چاہیے جب ویسا نہ ہو اس کو کہتے ہیں غیر فطری. اتنی دیر گزرنے کے بعد مجھے بھوک لگنی چاہیے، اتنی دیر گزرنے کے بعد مجھے پانی کی طلب ہونی چاہیے، اتنی دیر گزرنے کے بعد مجھے پیاس لگ اتنی دیر گزرنے کے بعد مجھے نیند کی ضرورت پڑنی چاہیے، اور اتنی نیند ہو چکنے کے بعد پہ میری آنکھ کھل جانی چاہیے. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر یہ اس طرح سے نہیں ہے تو وہ فطرت میں خلل آ چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے یا بگاڑ آ چکا ہے. تو انسان کو بہرحال زندگی گزارنی ہے. نمونے کی زندگی یہ تب ہوگی جب یہ فطرت کے عین مطابق ہو، اور فطرت سے مراد ہے اللہ جل شانہ کا پیدا کیا ہوا مقرر کیا ہوا وہ انداز، جو انداز انسان کی زندگی کے عین موافق ہے. وہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے نمونہ بنایا اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، اللہ تعالیٰ شانہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے دنیا میں زندگی بہرحال گزارنی ہے، میری پسندیدہ زندگی کون سی ہے اس کے لیے میں ایک نمونہ بھیج دیتا ہوں، یہ تمہارے سامنے ماڈل رہے گا. اس نمونے کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے تمہاری زندگی میری پسند کے مطابق ہوگی، اور اس نمونے سے جتنی ہٹے گی تمہاری زندگی ہوگی اتنی تمہاری زندگی میری پسند سے دور ہوتی جائے گی. یہاں تک ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری ساری کی ساری زندگی میری نظر میں بالکل مقبول زندگی ہوگی، ناپسندیدہ زندگی ہوگی. ٹھیک. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یا آپ علیہ السلام اشار کو میں اشار میرا فطرہ، اس اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ نہیں، لیکن رکاوٹ تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس پر غور کرنا ہے کہ کیا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا مشکل کام ہے یا آسان. کسی کہنے والے نے تو کہا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، اس نے کہا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یا بالفاظ دیگر انہوں نے یوں کہا کہ گویا بہت مشکل کام ہے مسلمان ہونا. ٹھیک، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ یعنی بالفاظ دیگر دیندار بننا آسان ہے یا مشکل؟ یہ سوال. اگر ہم یوں کہیں کہ دیندار بننا مشکل ہے تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ دین واقعی مشکل ہے؟ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز ہمارے لیے بھیجی اس میں بڑی مصیبتیں ہیں مگر بھیج دی خدا نے، اب ہم چاہیں نہ چاہیں اس کو قبول کرنے پہ مجبور ہیں, تو کیا خدا نے مشکل ترین دین حوالے بھیجا؟ ہرگز نہیں. قرآن خود ہی کہتا ہے ماں جعل علیکم فی الدین من حرج, میں دین تمہارے لیے اس لیے ہرگز نہیں بھیجوں گا جس میں تمہاری زندگی میں حرج پیدا ہو جائے, جس میں تم کو تنگ کرنا مقصود ہو, جس میں تمہاری خوشی کا گلا گھونٹنا ہو, جس میں تم کو مصیبت میں پھنسانا ہو. نہیں, ماں جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں تمہارے لیے حرج نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ جل شانہ نے دین ایسا نہیں بنایا جو انسان کی جسمانی برداشت, انسان کی جسمانی قوت, استطاعت, اہلیت سے زائد بھاری ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. لا یکلف اللہ, اللہ مکلف نہیں بنائیں گے, اللہ جل شانہ ایسی چیزوں کا حکم نہیں دیں گے جو تمہاری وسعت اور اہلیت اور جسمانی قوت اور برداشت سے باہر ہو, نہیں ہو سکتا. ماں جعل علیکم فی الدین من حرج, دین اس لیے ہرگز نہیں بھیجا گیا کہ تمہاری زندگی میں حرج پیدا کر دیں. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ شاہ تمہارے ساتھ یسر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, ولا یرید بکم العسر, اور تمہارے عسر کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے. اور یہ بات تب کہی جب روزہ لازم کیا, حالانکہ روزے میں بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے, سخت گرمی میں پیاس برداشت کرنا اور سخت گرمی میں بھوک برداشت کرنا, طویل 16 گھنٹے کے دنوں میں بھوکا رہنا اور 16 گھنٹے کی گرمی اور اگست کے مہینے میں پیاسا رہنا, مشکل کام تو ہے. اور یہ مشکل کام کروا کر پھر کہہ رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر, اس میں تمہاری آسانی ہے, ہم تمہیں آسانی پہنچانا چاہتے ہیں, ولا یرید بکم العسر, ہم تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے. اور اس روزہ تم پر فرض کیا گیا تو اس لیے فرض نہیں کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی میں تنگی پیدا کرنی ہے. تو گویا اللہ جل شانہ فرمانے میں دین اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں کہ اس میں تمہاری مشکلات ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہم کو تو بہت مشکلات لگتی ہیں. جھوٹ چھوڑ دینا, سچ اختیار کرنا کبھی بہت بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے, کبھی بے عزتی کا سبب بنتا ہے. تو ظاہر ہے آدمی سچ اختیار کرے یہ تو کڑوا ہوگا, جھوٹ اختیار کرے تو نقصان جو ہے نقصان ہو سکتا ہے. آدمی فیشن اختیار کرے تو بڑا مزہ آتا ہے, لیکن فیشن کو چھوڑے تو بڑی تمناؤں کو ذبح کرنا پڑتا ہے, بلکہ لوگوں کی تیز نظروں کا نشانہ کبھی بننا پڑتا ہے, کبھی لوگوں کے مذاق کا نشانہ بننا پڑتا ہے, کبھی گھر والوں کے اٹیک سننے پڑیں گے, کبھی دوستوں اور رشتے داروں کے, کبھی کلی, کبھی کس کے, تو ہر ایک کام ہر ایک کو فیس کرنا پڑتا ہے, وہ مشکل. تو آپ کہہ رہے ہیں دین بہت آسان ہے, یہ ہم کو قدم قدم مشکل آتی ہے. بے نوازی رہنا تو بہت آسان ہے, نہ وضو کرنا نہ استنجا کرنا. ہم عام طور پر بتاتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ جب پیشاب کے قطروں کا مسئلہ پوچھتے ہیں, پیشاب کے قطرے کا مسئلہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں, تو میں عام طور پر سوچتا ہوں جو بےچارا نوازی ہے وہی پوچھتا ہے, خود ہی اکثروں کو ہے یہ, مگر پوچھتا بےچارا نوازی ہی ہے, کیونکہ اسی کے لیے مسئلہ ہے. جو سر سے نماز پڑھتا ہے نہیں, اس کے کپڑے نہ پاک پیتا تو پرواہ کیا ہے, لوگوں کو پرواہ نہیں. تو غرض نمازی بننا ظاہر اس کے لیے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے, بدن کو پاک رکھنا ہے, وضو کی مشکل جھیلنی ہے, اس میں کبھی سردی اور گرمی جھیلنی ہے, اور پھر وقت کی رعایت کرنی ہے, کبھی نیند قربان کرنی ہے, کبھی تھکاوٹ ہے, سونے کو جی چاہتا ہے مگر نہیں سو پا رہے ہیں, آپ بہت تھک تھکا کر کے پہنچے, شام کی دیر کے بعد پہنچے, آپ نہیں سو سکتے کیونکہ صاحب عشاء کی نماز ہے, عشاء وہاں قضا ہو جائے گی, نماز یہ بننا تو مشکل لگتا ہے. اور ادھر صاحب کہہ رہے ہیں آسان, تو کیسے دین آسان؟ میرے دوستو بلا شبہ دین آسان ہی ہے, لیکن یہ مشکل ہم کو لگتا ہے دو وجہوں سے. دو وجہیں یہ ہیں کہ ہم اسلام کے مزاج فطری سے ہٹ چکے ہیں, اس کے بعد لگے گا یہ مشکل. یعنی اسلام کے کا جو مزاج ہمارا ہونا چاہیے, اس مزاج سے چونکہ ہم ہٹے ہوئے ہیں اور ٹھیک اسی مزاج پر نہیں ہیں, اس لیے ہم کو لگتا ہے یہ مشکل. اگر خالص اسلامی مزاج ہو تو اسلامی مزاج ہی میں یا اسلامی ماحول میں ہمارا مزاج پروان چڑھا ہو تو ہر وہ کام جو اسلام ہوگا وہ ہماری فطرت تک مطابقت کرے گی. بالکل اسی طرح سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ناخن کاٹیے, ناخن جس وقت لمبا ہوگا وہ خود ہی انگلی میں درد کر دے گا, اور اس کی وجہ سے یہ ناخن خود ہی کٹوا دے گا اپنے آپ کو, آپ تک بے چین کر دے گا. پیشاب کی ضرورت جب پڑے گی آپ کو یہاں سے سمجھانا نہیں پڑے گا, آپ کو پیشاب کرنا ہی کرنا چاہیے, نہیں, پیشاب کی ضرورت پہ پیشاب کروائے گی, یہ فکری مطالبہ ہے. ٹھیک اسی طرح سے جب اگر مسلمان دینی مزاج میں رہتا ہے, دینی ماحول میں رہتا ہے, اور اس کا پروان جو ہے وہ دینی انداز سے ہوا ہوتا ہے, تو ٹھیک ویسے ہی انداز اس کا ہوتا ہے جو ہر ہر عمل کرنا اس کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے. تو دیکھیں تو ہمارا پروان جو ہوا, ہمارا پروان جو چڑھا, ہمارا نشو نما جو ہوا, ہمارا بچپن اور بچپن بعد کی زندگی جو گزری, یعنی ہمارے گھر, ہمارا سکول یا کالج یا بازار, جہاں جہاں ہم رہے وہاں ہماری جو گروتھ بڑی ہے وہ بنی ہے بےدینی کے ماحول میں. اس بےدینی میں جب دین فٹ کرنا وہ فٹ ہوتا نہیں, وہ لگتا ہے مشکل. آپ ڈپلیکیٹ مشین ہے, ڈپلیکیٹ مشین میں اوریجنل ایک پرزا فٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو مشکل آئے گی, سیدھی بات ہے. اور جب وہ فٹ کریں گے بھی تو زبردستی فٹ فٹ کر کے, جب پیش ویش کس کر کے فٹ کریں گے تو وہ کھڑ کھڑ کرے گا, مشکلات تو پیدا کرے گا, وہ جلدی ایڈجسٹ فٹ نہیں ہوگا اس میں. ایک وجہ تو یہ ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ, انتہائی اونچے درجے کے محدث, انتہائی اونچے درجے کے فقیہ, اور انتہائی اونچے درجے کے صاحب روحانیت بزرگ. میں ایک وقت تین ہوں, محدث بھی, فقیہ بھی, اور صاحب روحانیت بزرگ, تین ہوں اور ساتھ تھے. محدث اس درجے کے کہ سیاہ سکتا اکیلے پڑھاتے تھے پورے سال بھر میں, سیاہ سکتا چھ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں اکیلے پڑھاتے تھے. فقیہ اس درجے کے تھے کہ اس زمانے کے کابل سے لے کر کے, کابل کندھار سے لے کر کے شری لنکا کے تمام علماء کسی ایک طرف مسئلے میں اگر ہوتے تھے اور مولانا گنگوئی اس مسئلے کے بارے میں نہیں کہتے تھے, صرف نہیں, تمام علماء اپنے اس مسئلے میں رجوع کر لیتے تھے, حالانکہ ان سے بھی وجہ بھی نہیں پوچھے کہ آپ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں. یعنی کسی مسئلے میں اگر تمام لوگ کہیں گے جائز اور دلائل کے انبار ہونے لگائے ہوں تو مولانا گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بس اتنا جائز نہیں ہے, تو تمام چھوڑ دیتے تھے. اتنا اعتماد تھا ان پر, جو آپ ان کے فتوے لکھے ہوئے ہیں اس میں آپ بھی کبھی اگر دیکھیں گے تو لمبا جواب سوال نما آخر میں لکھتے ہیں صرف اتنا جائز ہے, یا کبھی صرف اتنا لکھتے ہیں ناجائز ہے. بعض کی مفتیوں کو تو دلائل دے دے کر بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ اگلا سوال مان لے گا یا نہیں, ان کو صرف جائز کہہ جانا کافی ہو جاتا تھا, اتنا علم, اتنا بھروسہ تھا, اعتماد پیدا ہو گیا تھا, فقیہ تھے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ حضرت گنگوئی فقیہ النفس, ہم کو تو خیر سمجھ میں نہیں آیا کہ فقیہ النفس کسے کہتے ہیں, دیر کا مسئلہ ہے. مطلب ایک فتویٰ مولانا گنگوئی نے لکھا تو بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے اس کے, کہا غلط فتویٰ لکھا ہے. کچھ لوگوں نے گالیاں والیاں بھی دی, غلط فتویٰ لکھا, کچھ لوگوں نے کہا یہ گالیاں بھی دی. تو یہاں پنجاب امبالہ میں ایک بزرگ تھے, ان بزرگ سے کسی نے پوچھا مولانا گنگوئی نے کوئی فتویٰ لکھا آپ نے سنا ہے؟ کہ لگا ہاں سنا ہے میں نے, لوگ ان کے مخالف ہیں, کہتے غلط فتویٰ لکھا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی غلط فتویٰ کیسے لکھ سکتے ہیں, وہ تو لکھ ہی نہیں سکتے غلط فتویٰ. لگا کیوں؟ کہا میں نے خود ان کو دیکھا, ایک روحانی مجلس قائم ہے, اس میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور مولانا گنگوئی بیٹھے ہوئے ہیں, اور خود نبی علیہ السلام نے 100 سوالات پوچھے ہیں مولانا گنگوئی سے, اور مولانا گنگوئی نے جوابات دیے, اور ہر جواب پر نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح ہے. وہ کیسے غلط فتویٰ لکھے گا؟ الفاظ عزیزوں نے کہا میں نے مجلس نبوی میں ان کو منصب افتا پر فائز پایا ہے. اتنا عجیب, یہ مولانا گنگوئی لکھتے ہیں. مجھے نقطہ کیا سمجھانا تھا, نقطہ سمجھانا تھا کہ ہمارا انسان کی پرورش جب دینی انداز سے ہوتی ہے تو دین پر عمل کرنا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے طبعی تقاضوں پر عمل کرنا. کھانا انسان کی ضرورت ہے, وہ خود ہی زور لگاتا ہے مجھے کھانا چاہیے, کھانا طبعی ضروریات, جیسی انسان پوری کرتا ہے اور آسان ہوتی ہیں, شرعی ضروریات پورا کرنا بھی ویسے ہی آسان ہوتا ہے. کب؟ جب دینی مزاج کے مطابق انسان کی تربیت ہوتی ہے. تو مولانا گنگوئی رحمہ اللہ تعالی بیعت ہوئے تھے حضرت حاجی امداد اللہ سے. بیعت ہونے کے بعد حاجی امداد اللہ چلے گئے مکہ شریف. یہ مولانا گنگوئی یہی ہیں, سال سال تک یہ خط نہیں لکھتے رہے. جب آدمی بیعت ہو جاتا ہے تو بیعت ہونے کے بعد اپنے شیخ کو حالات بتانے ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک پیشنٹ نے ڈاکٹر کو جب کانٹیکٹ کیا تو جس طرح سے ڈاکٹر بتائے گا اس طرح اس کو پیشنٹ کو دوائی کھانی چاہیے, اور جتنے دنوں کے بعد وہ کہے گا مجھے حالات اتنے دنوں میں بتانے چاہیے اسے, تب ڈاکٹر کو پتا چلے گا میرا پیشنٹ کہاں ہے اس وقت, اس کو دوائی جاری رکھنی ہے, بدلنی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. بہرحال اگر مریض نے نسخہ لیا, دوائی شروع کر دی, پھر خبر ہی نہیں لی, تو ظاہر ڈاکٹر بھی کیسے, عالم صاحب تو ہے نہیں. وہ اسی طرح سے روحانی تربیت کا معاملہ. تو جب آدمی کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے, تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں اپنے تمام حالات بتانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, مولانا گنگولی نے بتایا نہیں، لکھے نہیں. 6-7 سال گزر گئے. تو 6-7 سال کے بعد حاجی امداد اللہ نے ان کو خط لکھا، آپ نے اپنے حالات ہی نہیں لکھے، اتنا عرصہ ہو گیا، سب لوگ اپنے اپنے حالات لکھتے ہیں. انہوں نے ایسے جواب لکھا اس کا کہ جن کے اچھے اچھے حالات ہیں وہ لکھتے ہوں گے، میرا اچھے حالات ہیں ہی نہیں، میں کیا لکھوں گا. اچھے حالات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب سے میں بیعت ہوا، بیعت ہونے کے بعد میرے اندر یہ خامیاں تھی وہ دور ہو گئی، یہ خوبیاں پیدا ہو گئی، اتنی میں نے ترقی کی. پہلے مجھے مثلا نماز میں دھیان ہی نہیں لگتا تھا، اب ساری نماز میں پڑھتا ہوں تو دھیان نمازی کی طرف رہتا ہے، اس کو کہتے استحضار رہتا ہے یا سوئی رہتی ہے. یا مطلب پہلے میرے اندر بڑائی تھی، میں بڑا صاحب علم شخص ہوں، اور جب سے بیعت ہو گیا میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے ردی انسان. یہ خوبیاں پیدا، اس طرح کی کوئی خوبی جن کے اندر پیدا ہوئی ہوگی. اب اپنے حالات آپ کو لکھیں گے، میرے تو حالات ہیں ہی نہیں. البتہ میرے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ سے. تعلق قائم کرنے بعد میرے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ تبدیلیاں میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہیں. کیا ہے؟ کہ نمبر ایک، انہوں نے لکھا تمام امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے. تمام امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں. جس طرح سے بھوک لگتی ہے اور تب تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک آدمی کھانا نہ کھائے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے جب نماز کا وقت آتا ہے تو مجھے تب تک اطمینان نہیں ہو سکتا جب تک میں نماز نہ پڑھوں پڑھ لوں. گویا ایک آدمی تو نماز پڑھتا ہے، خدا کا حکم ہے پڑھنا ہی ہے، طبیعت ویسے تیار تو ہوتی نہیں، میں پڑھنا ہے. اب وہ نہیں ہے کہ طبیعت خود اندر سے کہتی ہے کہ جیسے مجھے کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے، جس طرح کھانا کھانا طبعی تقاضا ہے اسی طرح سے نماز پڑھنا طبعی تقاضا ہے. جس طرح سے پیشاب پاخانے سے نفرت طبعی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فطرت انسان اسے نفرت کرتا ہے. جس طرح سے نقصان دہ چیز سے انسان فطرت ڈرتا ہے، آگ سے، کانٹے سے، چھری سے، زہریلے جانور سے، جس طرح سے انسان طبعاً فطرت دور رہنا چاہتا ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے جو چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہیں طبعاً ان سے مجھے نفرت ہو گئی. اچھا طبعاً نفرت ہو گئی تو اب وہی سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صاحب اگر آپ یہ گناہ کریں گے تو پھر خدا کیا یہ عذاب ہوگا. جب فطری طور پر آپ کو نفرت ہو گئی اسے تو اب کیا عذاب ہے؟ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے. تو غرض دین ہم کو مشکل لگتا ہے اس لیے کہ ہماری طبعی ساخت یا ہمارا مزاج یا ذہنی روش دین اسلامی سے ہٹی ہوئی ہے، ٹھیک اس کے مطابق نہیں ہے، اس لیے شرعی حکم پر عمل کرنے پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس لیے شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں دباؤ پڑتا ہے اور ہماری طبیعت خود بخود آمادہ نہیں ہوتی، اس لیے حضرت دین مشکل. اگر ایسا نہ ہوتا تو دین مشکل نہ لگتا، ورنہ ہے حقیقت میں دین بالکل آسان. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ماحول کی بے دینی. اس ماحول کی بے دینی کی وجہ سے دیندار بننا مشکل لگتا ہے. جب چاروں طرف سے فیشن ہو اور اس فیشن کی دنیا میں رہ کر کے ایک آدمی فیشن کو لات مار کر کے پھر سنت پر کھڑا ہو جائے، یہ تو سارے معاشرے سے ٹکراؤ مول لینا ہے، چاہے زبان سے ٹکراؤ مول نہ لے رہا ہو لیکن ایک خاموش جنگ لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اور یہ بے زبانی کی جنگ ہے. زبان سے کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا لیکن یہ ہر مرحلے پر لڑ رہا ہوگا، اور کبھی ہارتا ہوگا کبھی جیتا ہوگا، کبھی افسوس کرتا ہوگا کبھی کہتا ہوگا، کبھی اس کے ذہن میں آتا ہوگا نہیں میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے، اور ہر وقت ایک کشمکش کے عالم میں گزر رہا ہوگا اور یہ بالکل نفس ذاتی کی صورتحال ہے. جب وہ دیکھ رہا ہوگا باقی میرے ساتھی میرے عمر لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں اور مجھے نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے تو مجاہد ہے، مشکل برداشت کرنی ہے. جب اس کو یاد آتا ہوگا کیا کہ صاحب مجھ جیسے جوان لڑکے وہ کام کر رہے ہیں جن کاموں کا بارے میں سوال بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، تو مجاہدہ تو بڑھے گا، مشکلات تو آئیں گی. ماحول چونکہ چاروں طرف سے بے دینی کا ہے، اس بے دینی کے ماحول میں دین کے چھوٹے سے جو روکا عمل کرنا بھی مشکل ہے. اب اگر چاروں طرف سے دین ماحول اگر دیندارانہ ہوتا تو پھر دیندار بننا آسان ہوتا، مشکل نہ ہوتا. دینداری کے ماحول میں بے دین ہونا مشکل ہوتا ہے اور بے دینی کے ماحول میں دیندار بننا مشکل ہوتا ہے. چاروں طرف سے اگر نمازی ہوں اس میں ایک بے نمازی پہنچ جائے تو آج نہ صحیح کل وہ بیچارہ مجبور ہے نمازی پڑھے گا ہی. اور اگر چاروں طرف یہ بے نمازی ہوں اور اس میں ایک نمازی پہنچ جائے تو کب تک وہ ان کا مقابلہ کرتا رہے گا؟ اس لیے عام طور پر کہتا رہتا ہوں ہم جیسے لوگ جو مدرسوں میں رہتے ہیں جو بزرگوں کے سائے میں رہتے ہیں جو دینی ماحول میں رہتے ہیں ہم اگر نماز پڑھیں کوئی کمال نہیں ہے. اگر وہاں کا تو ماحول ہم کو کہتا ہے نماز پڑھنی پڑے گی, ماحول نماز پڑھواتا ہے. ہم نے اگر داڑھی رکھی ہے کوئی کمال نہیں ہے, سنت تو ہے, دین کا حکم ہے الحمدللہ, اللہ اس پر قائم رکھے. لیکن حقیقی صورت حال یہ ہے گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے کہ ہم نے اپنے اتباع سنت کے جذبے سے داڑھی رکھی ہے یا ماحول کے دباؤ نے ہم کو داڑھی رکھوائی, کیونکہ ماحول ہمارا وہی ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو بازار کے ماحول میں رہتا ہے, جو کالج کے ماحول میں رہتا ہے, جو دفتروں کے ماحول میں رہتا ہے, جو فیشنوں کی دنیا میں رہتا ہے, جب وہ سنت کا لباس پہنتا ہوگا, جب وہ نماز پڑھتا ہوگا, جب وہ داڑھی رکھتا ہوگا, جتنے خاموش مقابلے اس کو کرنے پڑتے ہیں اتنے خاموش مقابلے ہم کو ساری زندگی میں شاید نہ کرنے پڑتے ہوں. ایک جو خاموش مقابلے کرتا ہے اس سے بڑا جہاد کون کر رہا ہے؟ اس سے زیادہ مجاہدہ کس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ جس کو اس کے گھر والے بھی کوستے ہیں, اس کے رشتے دار بھی کوستے ہیں, اس کے دوست کوستے ہیں, کلاسوں کے مذکر مونس افراد کوستے ہیں, اور یہ بیچارہ یہ کوسنا ان کا برداشت کرتا ہے, کبھی ہنس کھیل کر کے, کبھی پسمردہ ہو کر کے, کبھی کچھ کر کے, کبھی سر چھپا کر کے, اور بچا رہا ہے اپنے اس کو, اس کا تو بڑا مجاہدہ ہے. تو بے دینی کے ماحول میں دین پر جمنا مشکل لگتا ہے, جیسے دینداری کے ماحول میں آدمی کا بے دین ہونا مشکل. میں مثال عرض کرتا ہوں, کشمیر ہے وہاں, آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھا کیا واقعہ ہے, سردیوں کے موسم میں ہر ہر درخت کے پتے گر جاتے ہیں, سرسبز درخت بھی اگر ہوتا ہے پتے نہیں آتا, کہ ہمارا چنار بھی جس کا سایہ دنیا بھر میں مشہور ہے وہ بھی بیچارہ ننگا ہو جاتا ہے, گویا ماحول کی خزاں رسیدگی کا مقابلہ کر نہیں پاتا. تب ماحول اتنا خشک, اتنا جلا دینے والا آ جاتا ہے کہ چنار کے پتے بھی نیچے آ جاتے ہیں. وہاں اگر مقابلہ کر پاتا ہے تو دو تین ہی, اور وہ مقابلہ اس لیے نہیں کر پائے ان کے اندر جس میں کوئی طاقت ہے, وہ تو خدا نے ان کی فطرت ایسی بنائی ہے, جنگل کے دو تین درخت ہیں اور ہمارے یہ جو پارکوں وارکوں میں ہوتے ہیں وہ ایور گرین سے کچھ بس, ورنہ باقی مضبوط سے مضبوط درخت گھٹنے ٹیک دیتا ہے ماحول کے سامنے. چلیے سب ٹھیک ہے, کون سا ماحول ہے کہ اس کی ہریالی کو جلا دینے والا ماحول, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب موسم بہار آتا ہے, اس موسم بہار میں کیا ہوتا ہے, جو ویر تو جانتے ہوں گے, جو ویر کٹی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا پتا نکل آتا ہے, حالانکہ اس کی جڑیں زمین پر نہیں ہیں. وجہ ماحول میں اس وقت آب و ہوا ایسی ہے, اس وقت موسم ایسا ہے, اس میں نور ہے, امباد کی قوت ہے. اس امباد کی قوت کو کہتے ہیں بڑھانے کی قوت, زمین سے پیدائش ہونے کی قوت, ایسی قوت ہوتی ہے کہ اگر ہم زمین پر پتھر رکھیں نیچے گھاس نکلی, کیونکہ ویسے پتھر ہے, گھاس کو نکلنا بھی ماحول کی قوت ہے, اس لیے وہ موڑ کاٹ کر وہ نکل آئے گی, چاہے کتنا ہی لمبا موڑ اسے کاٹنا پڑے لیکن کاٹ کے نکل آئے گی, ماحول کی طاقت ہے. بس آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں ماحول جب ہوتا ہے خزان کا تو سرسبز درخت بھی خشک ہو جاتا ہے, اور جب ماحول ہوتا ہے سرسبزی کا تو کٹا ہوا درخت بھی سرسبز ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے صاحب, ماحول نے تو اپنا کام کر دیا. کیا کام کیا کہ صاحب جتنا میں تمہیں سرسبز کر سکتا تھا کٹے ہوئے ویر کے یا سفید کے درخت میں نے سرسبز کر دیا, آگے تمہاری ہمت ہے, لیکن تمہاری جڑیں زمین پر ہے نہیں, مجھے جتنا کر رہا تھا میں نے کیا, اس کے بعد آگے اسی جڑیں چونکہ زمین پر نہیں ہوتی ہیں اس لیے وہ سرسبز نہیں ہو پاتا ہے. دوستو ماحول کے اثرات کا مطلب آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں, جب رمضان کا زمانہ آتا ہے تو خود بخود ہر لائن کے گناہوں کی لیول نیچے آ جاتی ہے, بازار میں گانے کم ہو جاتے ہیں, گھروں میں ٹی ویاں دیکھنا کم ہو جاتا ہے, بلکہ بعض لوگ تو بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں کہ پورے مہینے اس کو بند کر دیتے ہیں, ٹھیک, اور ساتھ میں سوچتے ہیں کہ بہت بڑی قربانی ہم نے دی. اس سے بڑی دینداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے رمضان بھر میں اس کو نہیں دیکھا, ٹھیک, عورتیں بھی دعا پردہ کرنے لگتی ہیں, مسجدوں میں مقدار بڑھ جاتی ہے نمازیوں کی. آدمی اپنی ذات میں بھی دیکھتا ہے کہ صاحب رمضان چلا رہا میں اتنی فکر نہیں کرتا تھا جتنا آپ. یہ لوگ دیندار بن گئے کہ نہیں لوگ نہیں دیندار بنے, لوگ وہی ہیں. یہ تو ماحول اس کو دبا رہا ہے, ماحول ڈھکیلتا ہے. چنانچہ جو ہی رمضان رخصت اگلے دن زیادہ زیادہ اثر کام تک رہے گا عید کے دن فجر کی نماز تک. زہر کی نماز آپ دیکھیں گے تو مسجد کی لیول بالکل ان کے شعبان کو جہاں تھی وہیں پہنچ جائے گی. وجہ کیا ہوئی کا ماحول. غرض دین آسان ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ہرگز نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جل شانہ دین کو بھیجا وہ مشکل ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے ہی نہیں, پھر وہ کیوں کہہ رہا میں رؤوف ہوں, میں رحیم ہوں؟ پھر یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ سب مجھ سے بڑا رحیم کوئی نہیں. وہ جو احادیث میں عجیب عجیب اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں, قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے لکھا کہ اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا. دیکھو جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا تب سے وہ خرچ کر رہا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اور ایک حدیث میں اے انسانوں میں ساری کائنات کو چلاتا ہوں تمہاری دو روٹیاں دھوئے میں تھک جاؤں گا. حل آئینی رغیفہ تو کیا مجھے تھکا دے گی تیری دو روٹیاں؟ نہیں. تو لیکن کل سے نہ ہو بھی مقدار, ہر چیز اللہ تعالیٰ مقدار پہ اتارتے ہیں, جتنے اس کو اتارنے اتنے ہی اتاریں گے. خیر تو وہ اللہ جو رؤوف جو رحیم جو کریم, اس نے دین بھیجا مشکلات سے بھرا ہوا ہماری زندگی کو تنگ کرنے والا, حرج نہیں. رحیم آنا دین ہے اور حضور کے ذریعے سے آیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو تکلیف پہنچانے والے نہیں, دین لائے ایسا جو مشکلات کے بھرا ہوا نہیں ہو سکتا. درحقیقت دین آسان سے آسان تر ہے, مگر یہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ایک ہماری جو پرورش ہوئی, ہمارا جو نشو نما ہوا وہ بے دینی ماحول میں ہوا, اس بے دینی کے ماحول میں اب ہم جب دین کا حکم کو اس کو فٹ کرنا چاہتے وہ فٹ ہوتا نہیں, قبول ہی نہیں کرتا. سب ٹھیک ہے موسم خزاں میں, اگر ہم پیغام کاری کریں گے تو کیسے ہو جائے گی؟ بس یوں ہی سمجھیے ہماری زندگی میں دینی اعتبار سے موسم خزاں. اب یہ موسم خزاں ہے, ہم دین کی پیغام کاری کرنا چاہتے ہیں, پیغام کاری تو اور موسم بہار میں کرنا مشکل ہوتا ہے جب تک اس کی پوری تجربات نہ ہو, تو موسم خزاں میں پیغام کاری کیسے کام کرے گی؟ ایک دوسرے ماحول بے دینی کا ہے. اس بے دینی کے ماحول میں دیندار بننا بہت مشکل لگتا ہے, حالانکہ دین مشکل نہیں. میں اس کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ صاحب دیکھیے دانتوں کو صاف کرنا یہ فطری تقاضا ہے, فطرتن انسان چاہتا ہے میرے دانت صاف ہونے چاہیے, ورنہ اس کو دانتوں میں جب میل جم جائے گا تو اس کو خود ہی منہ میں وہ خیرس, اس کو خود ہی منہ میں وہ الجھن پیدا کرے گا, اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے گی. پھر ڈاکٹر بھی اس کو بتائیں گے تمہارے دانتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے, تمہارے میدے کے لیے نقصان دہ ہے. غرض دانتوں کا صاف کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے. بہت اچھا, اب اسلام سے پوچھیں گے جی دانتوں کو صاف کرنا ہے واقعی رکھنا ہے؟ اسلام کہتا ہے دانتوں کو ضرور صاف کرو. ٹھیک, کیسے صاف کرنا ہے؟ اس کے لیے مسواک کا سارا نظام کھڑا کیا, سارا نظام کھڑا کیا, اتنا لمبا اتنا وسیع. اللہ اکبر, فقہا نے یہ بھی بیان کیا مسواک لمبی کتنی ہو موٹی کتنی ہو کرنی کس طرح سے ہے, یوں کرنا ہے یا یوں کر, اتنی باریک باریک چیزوں پر بحث کی. ٹھیک ہے, بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتی ہیں جس دن حضرت نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, جس دن حضرت نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے میں ہی تھے, 17 نمازیں ہو چکی تھی کہ حضور مسجد میں نہیں جا سکے تھے, اور پورے مدینہ طیبہ میں اضطراب کی کیفیت تھی. اس دن فجر کی نماز میں جو آخری دن تھا, اس دن فجر کی نماز میں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹانے کے بعد چند قدم آگے بھی چلے تو صحابہ کو جو ہی محسوس ہو گیا کہ وہ والا پردہ ہٹ گیا, وہ سمجھ گئے کہ وہاں پردہ ہٹنے کا مطلب یہ حضور باہر آ رہے ہیں, اور کون آئے گا وہاں سے باہر, اندر حضرت عائشہ ہیں اور حضور ہیں, اور کس کی ہمت ہے وہ پردے کو ہٹا سکے, اس لیے پردے کا ہٹنے کا مطلب حضور. تو وہ کناکھیوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ جو کناکھیوں سے دیکھ رہے ہیں تو واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے, خوشی کی لہر دوڑ گئی. اچھا نبی علیہ السلام جب چند قدم آگے چلائے ہیں تو اور زیادہ خوشی, یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں نقاد انفتن, قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جائیں. فتنے میں پڑ جائیں مطلب کیا, نماز توڑ گئے اور جا کر کے مسافہ کریں, خوشی ہے کہ حضور آ گئے اور صحت ٹھیک ہو گئی ہے. یہ ہے وہ نماز بعد میں پڑھیں گے پھر جا کر کے مسافہ کریں گے گلے لگیں گے. لیکن نبی علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی اور واپس. ٹھیک ہے, صحابہ خوش ہو گئے, صاحب حضور تو ٹھیک ہو گئے, آج حالت بالکل ٹھیک. تھوڑی دیر بعد حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے. اندر جانے کے بعد حضرت عائشہ سے پوچھا لگتا ہے حالت آج ٹھیک. انہوں نے کہا ہاں آج اچھی حالت. حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی جاؤں گا وہاں نظر دے کر آؤں گا. کئی دن ہو چکے ہیں مجھے اوالی. اوالی ایک جگہ تھی جہاں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مکان تھا, وہاں جا نہیں پائے تھے کئی دن سے, چلے گئے وہاں پھر وہاں سے واپس آئے. خیر صحابہ مطمئن چاروں طرف سے خوشخبریاں کہ حضور ٹھیک ہو چکے ہیں, آج تو کھڑے ہو گئے تھے مسجد آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. حضرت وہ وہاں چلے گئے اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھسا گئے. دراصل وہ چند لمحوں کے لیے ٹھیک ہو گئے تھے اور کچھ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بس اتنے حد تک ٹھیک ہو گئے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرتبہ امت کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہے یا نہیں. تو جب دیکھا کہ ہاں میں مسجد میں نہیں ہوں اور میری قائم کی ہوئی امت اللہ کے سامنے کھڑی ہے تو حضور مطمئن ہو گئے. کہاں میں نے انسانوں کو بتوں سے ہٹا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے, سارا دین ان کے حوالے ہو چکا ہے, یہ اطمینان آخری نظر امت پر گویا ڈالی ہے. بس اس کے بعد پھر اب جو آپ کو گش آ گیا, گش آنے کے بعد پھر اندر تو حضرت عائشہ اور کوئی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پھر میں نے نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا. گود میں لینے کے بعد پھر اسی بیچ میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے یعنی حضرت عائشہ کے بھائی ہیں وہ دروازے پر آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک. نبی علیہ السلام بہت تسلسل کے ساتھ دیکھتے رہے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا مسواک کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہاں ٹھیک. حضرت عائشہ نے لیا مسواک توڑ کر کے دیا حضور کو. آپ چبانا چاہ رہے تھے چبا نہیں پائے. عائشہ نے عرض کیا میں چبا کر دوں, سر سے اشارہ کر کے کہا ہاں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے چبایا اور بہت اچھی طرح سے چبایا, اچھا گوشت بنایا, کھجور کی مسواک تھی. پھر وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیا, اتنی اچھی طرح سے آپ نے مسواک کیا کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی اچھی طرح سے مسواک کرتے نہیں دیکھا. پھر عائشہ بیان بھی کیا کرتی تھی, اللہ نے اتنا عظیم فضل کیا کہ دنیا سے جاتے وقت میرا تھوک اور حضور کا تھوک مل گیا اور نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ہیں, سر مبارک حضور کا حضرت عائشہ کی یہاں پر ہے. وہ کہتی ہے میری ٹڈی اور میری چھاتی کے درمیان میں حضور کا سر تھا اور روح نکل گئی. یہ تو عائشہ کی ہمت ہے, اور کوئی عورت ہوتی تو گش کھا کر گر جاتی, لیکن نہ ہڑبڑائی نہ گش کھا کر گر گئی بلکہ اطمینان کے ساتھ وہی ہیں اور نہ کوئی بے تہذیبی کی بات کی نہ چیخ مار کچھ نہیں, انہیں کی ہمت تھی. تو مسواک اب دیکھیے دانتوں کا گندا ہونا فطری عمل, اس کو صاف کرنا یہ فطرت کا تقاضا. اسلام میں بھی کہا ہاں دانتوں کو صاف کرو اور اتنا اہتمام ہے دانتوں کے صاف کرنے کا کہ ہمارے نبی اخیر میں جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت بھی وہاں مسواک کیا ہے. سوتے وقت تک مسواک, جاگنے وقت سب سے پہلے مسواک, کھانا کھانے کے بعد مسواک, کھانا کھانے سے پہلے بھی مسواک, مسواک ہی مسواک. ٹھیک, اب آپ کا سماج یہ کہے گا کہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے برش استعمال کرو اور دانتوں کے صاف کرنے کے لیے پیسٹ استعمال کرو, اور اسلام یہ کہتا ہے کہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے مسواک استعمال کرو. دیکھ لیجئے تینوں میں فرق, دونوں میں فرق کیا ہوگا, ایک مہنگا ایک بے انتہا سستا, ایک بہت سارا نقصان پہنچانے والا ایک بالکل نقصان پہنچانے والا نہیں. ایک سے دانتوں کو بھی نقصان ہوگا مسوڑوں کو بھی نقصان ہوگا, اس سے نہ دانتوں کو نقصان ہوگا نہ مسوڑوں کو نقصان ہوگا. اس کا فائدہ معدے کو کچھ بھی نہیں ہے اور مسواک کا فائدہ معدے کو بھی ہے. اس کا فائدہ بلغم میں کچھ بھی نہیں ہے اور مسواک کا فائدہ بلغم کے لیے بھی ہے. ابن قیم نے تو تقریباً 10 فوائد لکھے ہیں, آپ کی میڈیکل میں اور زیادہ ہو بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو اب ہم نے کیسے سمجھا تھا کہ اسلام مشکل ہے, وہ تو اسلام دکھا رہا ہے آسان آسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے جب کوئی راستہ بتائیں گے وہ راستہ آسان ہوگا, غیر خرچے والا ہوگا, نفع بخش ہوگا اور تمام انفیکشنوں سے محفوظ ہوگا. نکاح کرنا سماجی عمل بھی ہے شرعی عمل بھی ہے, شرعی شریعت کے مطابق نکاح کریں گے سستا, بغیر پریشانیوں کے, بغیر الجھنوں کے, بغیر دباؤ کے, آسان سے آسان تر. اور اگر سماجی بندھنوں کے مطابق کریں گے مہنگا, مصیبتوں سے بھرا, ٹینشنوں سے بھرا, سال ہر سال تک ذہنی مصیبت میں سارا گھر مبتلا رہے گا اور اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو کیسے ہم نے سمجھا کہ صاحب اسلام جو ہے وہ مشکل ہے اور جو ہے وہ نہیں, اسلام تو آسان, لیکن ہم کو لگتا ہے مشکل. کیوں مشکل لگتا ہے, بےدینی کے ماحول نے ہم کو اتنا دور کر دیا کہ اب ہمیں واپس دیندار بننا مشکل لگتا ہے. یعنی ہم دین کے پرزے میں فٹ ہو جاتے لیکن ہم چونکہ اتنے دور ہو چکے ہیں تب دین کے پرزے میں فٹ ہونا انفٹ ہو گئے. اس انفٹ ہوتے ہیں ہونے کی حالت میں جب ہم فٹ ہونا چاہتے ہیں تو مشکل لگتا ہے. واشر یہ جو ہے یہ وہ جو ہوتا ہے نا وہ کابلا, اس کابلے میں وہ جو ڈالتے ہیں اگر وہ کہیں زنگ میں پڑا ہوا رہے پانی میں اور پانی میں پڑا ہونے کی وجہ سے اس میں زنگ چڑھ جائے, زنگ چڑھے بعد اب اس میں جب پھنسائیں گے تو وہ چلے گا نہیں, اس میں رکاوٹیں آئیں گی. کیوں آئیں گے رکاوٹیں؟ کیونکہ وہ انفٹ رہا ہے, وہ دور رہا ہے اپنے ماحول سے. ٹھیک ہمارا معاملہ وہی ہے. اگر گھر نمازیوں کا ہو, جناب جس گھر میں ڈرائیور ہی ڈرائیور ہوتے ہیں اس گھر کا بچہ خود بخود ڈرائیور بنتا ہے, اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر اگر ورک شاپ والوں کا بچہ ہوگا وہ تو خود بخود ڈرائیور ہوتا ہے اور ورک شاپ کا مستری خود بخود بن چکا ہوتا ہے, گھر کا ماحول اس کو بہت بہت بتا دیتا ہے. وہ جو خیر آپ تو قالین والے نہیں ہوں گے, وہ قالین والے کی ایک الگ ہی زبان ہے, وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی وہ کون سی زبان ہے, وہ الفاظ کے معنی کیا ہے. لیکن جو ان قالین والوں کے گھروں میں رہنے والا بچہ ہے وہ خود بخود زبان کو سیکھتا ہے, وہ تو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں, وہ خود بخود جانتا ہے اسے کیونکہ اسی ماحول میں ہے. وہ درزیوں کے گھر میں پلنے والا بچہ خود بخود کینچی اٹھانا جانتا ہے, خود بخود بہت ساری کٹنگ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسی ماحول میں پل رہا ہے وہ. ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم دینی ماحول میں ہوتے تو ہمارا دیندار بننا اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا اب لگ رہا ہے. اور ہماری پرورش اگر یعنی ہمارے اندر کی ساتھ اگر دینی بنی ہوتی تو پھر تو دو وجہ خلاصہ گفتگو کیا ہوا, دین آسان, سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان سے آسان تر, لیکن یہ مشکل لگتا ہے دو وجہوں سے. ایک ہماری نشو نما جو ہے وہ دینی بے دینی کے ماحول میں ہوئی اور دوسرے باہر کا سارا ماحول بے دینی کا ہے اور وہ کھینچ رہا ہے ہم کو بے دینی کی طرح. لباسوں نے بے دینی وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, شکل و صورت نے بے دینی وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, تقریبات میں جو بے دینی ہیں وہ اپنی طرف کھینچتی ہیں, نظریات میں بے دینی ہیں وہ اپنی طرف کھینچتی ہیں, یہ تمام بے دینیاں. بے نمازیوں کا ماحول ہے اسے نمازی بننا مشکل, بے سنتوں کا ماحول ہے اسے سنت کے مطابق زندگی گزارنا مشکل. اس ایسے ماحول میں ہم کو بہرحال کامیابی اسی میں ہے کہ آپ یہ دیندار بنے. کسی بھی مسلمان سے چاہے وہ کتنا ہی دین سے دور ہو اگر اسے یہ پوچھیں گے یہ بتائیے اچھا بننا بہتر ہے یا برا, وہ کہے گا جی اچھا. نیک بننا اچھا ہے یا برا ہونا اچھا, کہ نیک بننا. جنتی بننا اچھا ہے یا جہنمی بننا, کہ جنتی. جنتی بننے کے لیے اگر تھوڑی سی قربانی دینی پڑے تو دینی چاہیے, کہ ہاں بالکل دینی چاہیے. اب ایک آدمی کو اگر شوگر کی بیماری ہو جائے اور ڈاکٹروں نے کہا آپ تو صورتحال خطرناک ہے آپ کو سارا میٹھا چھوڑنا پڑے گا, وہ کہے گا میں چار ہاتھ سے سلام کروں گا میٹھے کو, مجھے بتائیے کیا کیا کرنا ہے. آپ چاول چھوڑنے کا بالکل تیار, چائے بالکل نہیں, ہاں ہاں بالکل تیار. گاؤٹ کی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں گوشت بند کر تو وہ قریب بھی نہیں جاتا ہے, حالانکہ گوشت کا پرانا عادی انسان تھا لیکن جوڑ دیتا ہے. کیوں؟ صحت مطلوب ہے. ٹھیک اسی طرح سے انسان کو اگر دینداری مطلوب ہو تو وہ پسند سے پسند چیز کو بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ لات مار دے گا, اپنے آپ کو دیندار بنائے گا, لیکن نہیں بنا پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بے دینی کا ہے. اس بے دینی کے ماحول میں بے دین بننا آدمی کو مزیدار لگتا ہے, دیندار بننا مشکل. اس بے دینی کے ماحول میں دیندار بننے کا نسخہ کیا ہے, کیسے بنے گے دیندار؟ بزرگوں اس کے لیے پہلی چیز اپنی سوسائٹی میں بے دینی کے ماحول کو ختم کرنا, اور اگر آپ بے دینی کے ماحول میں تو سوسائٹی سے اپنے آپ کو باہر نکال لینا. دوستوں کا سرکل اگر بے دینی کا ہے اس سرکل سے اپنے آپ کو باہر نکال لینا ہے. پہلا کام تو یہ, اس میں مشکلات آ سکتی ہیں لیکن بہرحال جو ہی مشکلات پر قابو پائیں گے آپ کے دوست سب کے سب اگر بے نمازی ہیں اور اس بیچ میں آپ رہیں, آپ نمازی بننا چاہیں گے تو مشکلات آئیں گی, لیکن آپ کے سارے دوست اگر نمازی ہیں تو ان نمازی دوستوں کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو آپ کا نمازی بننا آسان بنے گا. کبھی آپ ان کو سہارا دیں گے ان کی سستی آ رہی ہوگی تو وہ نماز, اور کبھی آپ میں سستی آ رہی ہوگی تو وہ سہارا دے گا نماز بنائیں, ایک دوسرے کا سہارا. ایک ایسا دوستی کا سرکل کھڑا کرنا جو دینداری میں معاون بنے, اور اس دوستی کے سرکل کو چھوڑ دینا جو دینداری کو ذبح کرے, یہ پہلا کام ہے. اگر یہ آدمی نے کر لیا تو اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیوں سے بچ جائے گی. نمبر دو, دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا لیکن کسی قابل اعتماد شخص کی نگرانی میں. دین پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ دین کے متعلق کتابوں کا انتخاب، وہ پہلا بہت ضروری مسئلہ ہے، انتخاب کتب پہلا ضروری مسئلہ ہے، اس کے بعد کتاب۔ کتاب میں کشمیر میں عام طور پر ماحول ہے میں کتاب مضبوط، کتاب مضبوط، کتابیں تو دنیا میں ہزاروں قسم کی ہیں، کتابیں تو، کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، کتاب میں تو یہ نبی علیہ السلام کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ہر کتاب صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اپنے سکولوں میں ضرور تاریخ پڑھی ہوگی، میتھ بھی پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے صاحب، مارکیٹ میں میتھ پر کتنی کتابیں ہوں گی؟ کہ ہزاروں۔ تو آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ کہ ہم تو اپنا سلیبس کی کتاب پڑھتے تھے۔ کیوں سلیبس کی کتاب پڑھتے تھے؟ اس سے زیادہ قیمتی آکسفورڈ کی چھپی ہوئی میتھ کی کتاب ہوگی، آپ نے اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ اب بھائی نہیں، ضابطہ یہ ہے کہ ہم اپنے سلیبس کی کتاب پڑھیں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ سلیبس کی کتاب سلیکٹری اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ جب آپ نے سلیبس کی کتاب پڑھ لی تو باقی سارا حساب خود بخود آ جائے گا، اور ساری لائبریری پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب کوئی نگران شخص، جاننے والا، آپ کے لیے کتاب متعین کرے گا، کتاب متعین کرنے میں وہ دیکھے گا کہ ایسی کتاب میں اس کو دوں گا جو مستند ہو، جو قابل اعتماد ہو، جس کو بگڑنے سے بچائے، اور اس کی ذہنی رخ کو صحیح کرے، اور اس کے بعد بھی بہت ساری کتابوں سے اس کو مستغنی کر دے۔ تو غرض کسی قابل اعتماد شخصیت کی نگرانی میں دین کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اور نمبر دو پر دینی سوسائٹی کھڑا کرنا، یعنی اپنے دوستوں کا سرکل دینی بنانا، حتیٰ کہ اگر اپنے والدین بے دینی کی دعوت دینے والے ہوں تو ان کے پاس بھی کم بیٹھنا ہے، ذرا سا مشکل مسئلہ یہ۔ لیکن بالفرض ایک لڑکا وہ کہتا ہے کہ جی میرے والدین بہت ہی زیادہ فیشنیبل قسم کے لوگ ہیں، ہر وقت وہ ٹی وی اور کیا کیا خرافات میں ہیں، اب میں کیا کروں، رہتا ہوں ان کے نزدیک تو وہ مصیبت، رہتا ہوں ان سے دور تو، انہوں نے نرمی سے سمجھایا کہ آپ ان سے دور ہی رہیے، لیکن ان کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے کٹ رہا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھے رہو، پڑھتے رہو، مطالعہ کرتے رہو، سو جاؤ، مگر ان کے پاس کم بیٹھو۔ شاید وہ خود کہتا تھا کہ میں کبھی صرف ان کے پاس خالی بیٹھتا رہتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ صاحب نواب پڑھنے میں اس کے بعد مجھے لطف ہی نہیں آتا ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تصوف کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں صحبت ناجنس، صحبت ناجنس یہ مانا ایک ایسے ہی انسان کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے تھوڑی دیر بھی جس کے دل میں غفلت ہے، تو اس کے اثرات ہم پر آ جائیں گے، آدمی کو محسوس ہونے لگے۔ کسی بہت دیندار کے پاس بیٹھیں گے تھوڑی دیر میں تو آخرت کا شوق، دین کی فکر، دین کی بات سننے کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور اگر ایک ایسی محفل میں آپ بیٹھے جہاں ایک گھنٹے تک فرض کیجئے صرف کھیلوں کی دنیا کی باتیں ہوئیں، آپ کے ذہن میں کھیلی ہونے لگے گا، ایک ایسی محفل میں آپ بیٹھے جہاں صرف فلموں کی دنیا کی باتیں ہونے لگی تو آپ پوری فلموں کا ذہن ہی لے کر گھومتے رہیں گے، اور اگر ایک ایسی محفل میں بیٹھے جہاں آپ کو فوش تصویریں بھی دیکھنی پڑیں تو پھر تو کہنے ہی کیا، پھر تو کئی دن بلکہ کئی ہفتوں تک آپ کو وہی سین ذہن میں گھومتا رہے گا جو آپ کو نظر آیا کہیں۔ اور اگر نمازی تھے آپ تو پھر اور زیادہ، کیونکہ اس وقت روحانی قوت اخذ کرنے والی زیادہ تیز بن جاتی ہے۔ سڑک سے گزرتے گزرتے کانا گان میں پڑ گیا، کانا گان میں پڑ گیا، بار بار وہی ذہن میں گھومنے لگے گا، کیوں گھومنے لگے گا؟ آپ کی روح میں قوت اخذ بڑھ چکی ہوگی۔ اس لیے اپنے ماحول کو بچانا اور اپنے ماحول کو سیدھا بنانا، ٹھیک بنانا، چاہے اس کے والدین سے دور رہنا پڑے تو دینداری کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، پھر یہ بھی دین پر کھڑا کرنے میں معاون بنتا ہے۔ تو بزرگوں میری اس وقت کی گفتگو کا خلاصہ کیا؟ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بار بار دعویٰ کیا دین آسان ہے، قرآن کریم نے کہا ہم نے دین تمہارے لیے بھیجا، یہ تمہاری زندگی کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسا دین لے کر بھیجا گیا ہوں جو سیدھا سادہ ملت بیضا ہے، لیلہا کنہارہا، کہا اس کی راتیں بھی روشن، اس کے دن بھی روشن ہے، اس میں نہ کہیں مشکل ہے، نہ کہیں گموز ہے، نہ کہیں حرج ہے، نہ کہیں پریشان نہیں۔ یہ جو آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اسلام، بس جو اسلام وہ بیک ورڈ، پہلے بیکورڈ ہونے کے معاملات آئی چیز، کہتے کس کو ہے بیکورڈ؟ اگر بیکورڈ ہونے کا مطلب ہے جو فلاں قسم کا لباس پہنے گا وہ بیکورڈ، اور جو فلاں قسم کا لباس پہنے گا وہ فارورڈ، تو جو یہ کہتا ہے وہ دنیا کے بیوقوفوں کا استاد ہے۔ کہ لباس کی بنیاد پر آدمی بیکورڈ اور فارورڈ نہیں ہوا کرتا، پھر اگر لباس کی بنیاد پر بیکورڈ اور فارورڈ ہونے کا فیصلہ ہے تو پیر پال جان کو کیوں نہیں کہتے وہ بیکورڈ ہے؟ وہ تو ٹوپی سر پر رکھتا ہے۔ امریکہ میں رہنے والا یہودی اگر داڑھی لے کر کے چلتا ہے اس کو کیوں نہیں کہتے بیکورڈ؟ تو مسئلہ یہ لباس کا ہے نہیں، یہ دراصل کیا ہے، بیکورڈ اور فارورڈ کا فلسفہ سمجھا کر کے آپ سے آپ کا کلچر چھین لینا ہے، آپ سے آپ کا اسلامی لباس چھین لینا ہے، فلسفہ سنانا ہے، یہ عنوان لگائیں گے سب ترقی یافتہ بنیں گے اور ترقی یافتہ پسماندگی سے بچیں گے، اور ترقی یافتہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلامی تہذیب ختم کر دو اور یورپ کی حیوانی تہذیب کو اپناؤ، نام ہو تم ترقی یافتہ۔ یہاں ایک صاحب ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں، وہ ایک ملازم ہو گئے، ملازم ہونے کے بعد جب دفتر میں ڈیوٹی کے لیے گئے تو حسن اتفاق افسر ان کا مسلمان، اس نے کہا یار ڈسپلن کے ساتھ آیا کرو۔ یہ ڈسپلن کا مطلب کیا ہوا؟ ڈسپلن کا مطلب ہوا مخصوص قسم کے لباس پہن کر کیا ہو، اس کا نام ہے ڈسپلن۔ وہ مجھ سے ملے، کہنے لگے جب کیا کروں گا میں، یہ کہتا ہے مجھے ٹوپی مت پہنو، یہ کہتا ہے مجھے شرعی لباس مت پہنو، اور کہتا ہے ڈسپلن کے ساتھ آیا کرو دفتر۔ ٹھیک، اب کروں یا نہ کروں، ملازمت کی مجبوری، بڑی مشکل سے ملازمت ملی تھی، مسلمان کہہ رہا ہے لباس اتار دو، یہ یعنی مسلمان کہہ رہا ہے کہ تم لباس وہ والا پہنو اور نام رکھا اس کا ڈسپلن۔ اللہ اکبر، خیر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا ان سے پوچھیے لکھ کر کے، مگر ان کے لکھیے ڈسپلن کو ڈیفائن کیجیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہاں ڈسپلن کی تعریف طے کیجیے اور یہ طے کیجیے کہ فلاں لباس جو ہے وہ ڈسپلن میں ہے اور فلاں لباس ڈسپلن سے باہر ہے، یہ کس نے طے کیا ہے۔ نمبر دو، سروس رول کے مطابق بتائیے کہ ملازم کے لباس کون سا ہے۔ اور نمبر تین، اگر میرا یہ لباس جو میرا قومی یا مذہبی لباس ہے، اگر یہ لباس میرا ڈسپلن کے خلاف ہے تو وزیر اعظم دھوتی پہن کر آتا ہے، اس کو پہلے جا کر کے کہو یہ ڈسپلن کے خلاف ہے، تو اس کا وہ مینیجر یا وہ ڈائریکٹر آج تک جواب نہیں دے نہیں پایا۔ اور میں اس بیچارے کو اس کے بعد کہا اس نے کہ وہ کہنا جی میرے سوالوں کا جواب کہنا گیا بھائی تو تھا ہو یار، اب وہ کتاب تھا تو میں غرض یہ ذہنوں میں فلسفہ اتار دیا گیا کیا کہ صاحب نام ہے بے دینی کا لباس اپنانے کا، اس کا نام ہے ترقی۔ ادھر کو میں سمجھا رہا تھا یہ کہ دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ شاہ دین کو بھیجتا اور وہ مشکل ہوتا، انسان کی ترقی کے خلاف ہوتا، انسان کے تمناؤں کا ذبح کرنے والا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو خوشی منانے کا جذبہ فطری ہے، اسلام نہیں کہا خوشی منانے کی اجازت نہیں، کبھی نہیں ہنسنا چپ چاپ بیٹھے رہنا، نہیں، خوشی منانے کا حق ہے، ضرور ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ شریف جب گئے، خدا فرماتا یہ کیا ہو رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ یہ عید ہے یہودیوں کی، ٹھیک ہے، کیا ہو رہا تھا، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور بھنگڑا بجا رہے تھے، اسے کا نام تھا ان کیا عید، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہماری دو عید رکھی۔ وہ خوشی منانے کو، یہ نہیں کہا ہاں خوشی منانا جو ہے وہ اما کا نہ حرکت ہے، بچوں کا کھیل ہے، تم معذب رہو، بالکل ہنسنا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، خوشی منانے کی بھی اجازت دی، نکاح کرنے کی بھی اجازت دی، بیوی کے ساتھ ہنسنے کھیلنے کی بھی اجازت دی، بچوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے کی اجازت دی، ان کو چومنے وغیرہ کی اجازت دی، اچھا لباس پہننے کی اجازت دی، بلکہ ترتیب دی، لیکن ہر خوشی اور ہر غم کو جائز حد کے اندر رکھا۔ غم منانا انسان کی فطری چاہت ہے، لیکن غم منانے میں کپڑے پھاڑنا، چہرے کو مارنا، اس کو حرام کر دیا۔ غم زدہ ہو آپ، غم زدگی میں آنسو نکل جائیں، کوئی حرج نہیں، نبی علیہ السلام کو آنسو نکل آئے۔ تو دیندار بننا، دین مشکل نہیں ہے، دیندار بننا مشکل اس لیے ہو رہا ہے، ایک تو ہماری نشو نما جو ہے وہ دینی نہیں ہوئی، اور دوسرے ہمارے چاروں طرف بے دینی کا ماحول ہے۔ اس دونوں انفیکشنوں کا علاج اس وقت جو آسان تر ہے وہ یہ، ایک تو اپنے دوستوں کا سرکل دینداری کا بنائیے، اور دوسرے کسی قابل اعتماد شخصیت کی نگرانی میں رہ کر کے دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں۔